بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورہ سعد کی جو آیہ کریمہ جس کی تلاوت آپ نے سنی، قرآن کریم کا یہ 23واں پارہ ہے، اور اس 23ویں پارے کی سورہ سعد کی یہ 29ویں آیہ کریمہ ہے کہ جس میں پروردگار قرآن کی کیفیت نزول کو بیان کر رہا ہے اور اس کے مقصد کو بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو جو ایک مبارک انداز میں نازل کیا کیوں نازل کیا. پروردگار اس میں جو متوجہ کر رہا ہے اپنے بندوں کو، وہ ایک خاص الفاظ ہیں، اور اس میں جو ایک مانوس لفظ مبارک، جیسے ہم کہتے ہیں یہ دن بہت مبارک ہے، یہ رات بہت مبارک ہے، اس کے اندر خیر و برکت ہے. مبارک اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر مسلسل استمرار کے ساتھ کسی بھی چیز کے اندر خیر پایا جاتا ہو، اسے مبارک کہا جاتا ہے. قرآن کریم سرچشمہ ہے مبارک چیزوں کا، اور ایک ایسی ذات نے اس کو نازل کیا جو خود ذات اپنے لیے تبارک کے لفظ کو استعمال کر رہی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو علی کل شیء قدیر. قرآن کریم میں پروردگار متعال اپنی ذات کو اس طرح سے پیش کر رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ ذات کہ جس کے دست قدرت میں ملک ہے. اور پھر قرآن کریم کو پروردگار نے جب پیش کیا تو اسے بھی کہا فی لیلۃ مبارک، ہم نے اس قرآن کو شب مبارک میں نازل کیا. وبکت مبارک، وبکت مبارک، مبارک مقام پہ نازل کیا. تو قرآن کریم ان تمام برکتوں کے حصار میں ہے کہ اس کو بھیجنے والا بھی مبارک، جس شب میں یہ نازل ہوئی وہ شب بھی مبارک، جس جگہ پہ نازل ہوئی وہ جگہ بھی مبارک، جس سینے میں نازل ہوئی وہ سینہ بھی مبارک. پھر اس کی کیفیت کو بیان کیا کہ قرآن کی شکل کیا ہے. قرآن کتابن، یہ کتاب ہے، انزلنا جس کو ہم نے نازل کیا ہے، الیکا تمہارے اوپر. یعنی یہاں سر یہاں سے ایک چیز قرآن کریم ایک چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ ایسی کتاب نہیں ہے جس کا پتہ نہ ہو کہ کہاں سے آئی اور اس کا مقصد کیا ہے کہاں. نہیں، یہ وہ گاڑی نہیں ہے کہ جس کے لیے یہ پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے اور کدھر جانا ہے. انسان اگر کسی ایسی گاڑی میں سوار ہو جس کے بارے میں اس کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں جا رہی ہے، تو کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچے گا. اور کہاں سے آ رہی ہے، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی گاڑی میں سوار ہو رہے ہیں، پتہ چلے کہ یہ کم از کم فرام اور ٹو، یہ کہاں سے ہے کہاں تک کے لیے ہے، یہ چیز معین ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. قرآن کریم اس آیت مبارکہ میں اس چیز کو متوجہ کر رہا ہے کہ قرآن فرام کہاں سے ہے، خدا کی جانب سے ہے. کتاب انزل نہ ہو جس کو ہم نے نازل کیا، ٹو الئی کا تمہارے اوپر نازل کیا. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى
لِلْمُتَّقِينَ. یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے.
مبارک پھر یہ کتاب ہے، اس کے اندر پھر جو بھی چیزیں ہیں وہ سب مبارک ہیں. پھر نزول کے ہدف کو بیان کیا، یہ کتاب کے جو ہم نازل کر رہے ہیں تمہارے اوپر نازل کر رہے ہیں، تاکہ اس کی آیتوں میں تم تدبر کرو، غور و فکر کرو. کیوں غور و فکر کرو؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. غور و فکر کرنے کی بنیاد کے اوپر تمہارے اوپر تمام آفاق کے راز کھلیں گے، اور تم سمجھو گے کہ حقیقت کیا ہے، تمہارے وجود کی حقیقت کیا ہے، دنیا میں کیا کچھ ہے. اور پھر اس لیے تاکہ جو صاحبان خرد ہیں، جو صاحبان عقل ہیں، وہ اس سے تذکر حاصل کریں، اس کی روشنی میں، اس کی راہ میں اپنی زندگی کہ وہ راز جو سربستہ ہیں انہیں کھولیں، جو چیزیں پنہا ہیں انہیں سمجھیں قرآن کی روشنی میں، اس لیے کہ نور ہے۔ اور پھر علم و آگہی کے رخ پر اپنی زندگی کو لے کے چلیں، اور یہی علم و آگہی جب انسان کے وجود کے اندر آتا ہے تو اس کے اندر ایک معنوی حرکت پیدا ہوتی ہے، انسان نکلتا ہے مادیت سے معنویت کی طرف۔ لہٰذا قرآن بار بار غور کرنے کی بات کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن میں غور کرتے ہیں وہ صاحبان عقل ہیں، صاحبان خرد ہیں، اور جو لوگ قرآن کے سلسلے میں غور نہیں کرتے پھر قرآن ایک طرح سے ان کو پھٹکار رہا ہے، ایک طرح سے ایک ڈانٹ ہے جو پلا رہا ہے، ایک جھنجھوڑ رہا ہے ان لوگوں کو جو متوجہ نہیں ہیں۔ فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے؟ انسان غور اگر کرے قرآن کے اوپر تو وہ متوجہ ہوگا کہ حقائق زندگی کیا ہیں، پھر وہ جو سراب ہے اس کو حقیقت نہیں سمجھے گا، حقیقت کو سراب نہیں سمجھے گا، چونکہ وہ تعقل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو قرآن کریم نے اس چیز کو بہت ہی مختلف مقامات پر بہت ہی واضح الفاظ میں صراحت کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اور پھر یہ ایک ہمارا ایک المیہ ہے کہ قرآن کی ان تمام آیات کو صرف ہم پڑھ لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں، لیکن ان آیات میں بھی تعقل نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے کہ جن میں تدبر کرنے کی بات کی ہے۔ اور اسی لیے پیغمبر فریاد کریں گے کہ پروردگار اس قوم نے قرآن کو محجور کر دیا تھا، یہ وہ قوم ہے کہ تیری کتاب محجوریت کا شکار ہو گئی، جبکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اگر یہ انسان کے سامنے ہے تو اگر کوئی اس کے اندر تدبر کرنے والا، تفکر کرنے والا، غور کرنے والا انسان اگر ہے، کوئی ایسی شخصیت ہے جس پہ غور کر رہی ہے، تو یہ کہتی نظر آتی ہے کہ اگر ہمارے پاس قرآن ہے اور مشرق و مغرب میں ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، صرف قرآن ہو، تو ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔
اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو برحق اور معینہ مدت کے لیے خلق کیا ہے،
جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام کی معروف یہ روایت ہے کہ لو ماتا من بین المشرق والمغرب لمستوحشت بعد ان یکون القرآن مئی، کہ اگر مغرب و مشرق میں سب کچھ مردہ ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، اور میرے ساتھ صرف ایک قرآن ہو اور کوئی نہ ہو۔ یہ بہت سخت مرحلہ ہے کہ ہم سب جو زندگی اپنی گزار رہے ہیں، ہمارے اطراف میں بہت سارے رشتے ہیں جن کے حصار میں ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کے حصار میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں زندگی بہت اس کے بعد بھی سختیاں زندگی کی ستاتی ہیں، تو مانوس ہیں ہم انسانوں سے۔ لیکن اگر کچھ بھی نہ ہو، انسان تنہائیوں سے بھاگتا ہے، فرار کرتا ہے، اسی لیے تنہائیوں سے بھاگنے کی بنیاد کے اوپر انسان ایسی محفلوں میں جانا پسند کرتا ہے کہ جہاں سے انسان کے وجود کے اندر گویا تنہائی کی دیمک اسے چاٹ نہیں رہی ہے، تنہائی کی جوک اس کا خون نہیں چوس رہی ہے، انسان وہاں سے بھاگ کر ایسی جگہوں پر جاتا ہے جہاں پر خود اپنے وجود کو تھوڑی دیر تک پرسکون کر لے۔ لیکن ایک منزل یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نہ ہو، صرف قرآن ہو، تو امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن اگر ہمارے پاس ہے تو میں وحشت نہیں کروں گا، دنیا میں اگر مشرق و مغرب میں سب کچھ ختم ہو جائے لیکن قرآن اگر ہے تو میں قرآن کے ساتھ مانوس ہوں گا۔ اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ، جو ایک نقطہ ہے اور آخری بات، کہ انسان اگر اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے کسی ایک جگہ پر جاتا بھی ہے، کسی سے گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو اگر کوئی تنہائی کا مونس بھی ہے تو مسلسل اگر تکراری بات کرے گا تو انسان اسی شخص سے اوب جائے گا کہ جو مسلسل تکراری بات کر رہا ہے، ایک ہی طرح کی بات، ریپیٹیشن۔ لیکن اب یہ قرآن کا کمال ہے کہ اس میں بہت سارے واقعات کو ریپیٹ کیا گیا ہے، لیکن اس انداز سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جتنا جتنا انسان اس میں غور کرتا چلا جائے گا اس کے لیے معارف کی تہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ اس لیے کہ قرآن کے سلسلے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بحر لا یدرکہ قعرہ، ایک ایسا سمندر ہے کہ تم اس کی انتہا، اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے، اور پھر اگر تدبر کرنے والے افراد کو آپ دیکھیں تو امام خمینی اللہ الرحمہ جیسی شخصیت یہ کہتی ہے کہ اتنا بڑا انقلاب ایران کا آپ لے کے آئے، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں نے کاش قرآن کے اندر تدبر کیا ہوتا، کیوں نہیں میں نے تدبر کیا. یا ملا صدرہ سورہ واقعہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کاش میں نے اور تدبر کیا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمیں بار بار دعوت فکر دے رہا ہے، اور یہ آئے کریمہ ہمیں متوجہ کر رہی ہے کہ قرآن ایک مبارک کتاب ہے. اس مبارک کتاب کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے، تاکہ پروردگار کی نشانیاں واضح ہو سکیں. وصلی اللہ علی محمد والہ.